السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده المصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم. گزشتہ جمعہ آپ حضرات نے مضمون سماعت فرمایا تھا، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کا مضمون تھا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک شخص تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائش کی کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کیجئے اور مختصر سی نصیحت کیجئے. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی شفقت کے ساتھ مختصر انداز میں تین نصیحتیں انہیں فرمائیں. پہلی چیز فرمائی تھی کہ جب کبھی تم نماز کے لیے کھڑے ہو، اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودعین، جب کبھی نماز پڑھو اس انداز سے پڑھو گویا کہ وہ نماز تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے. اور دوسری نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ کوئی بھی کلام کرو ولا تکلم بکلام تعذیر منہ، کبھی بھی ایسی بات مت کرو، ایسی گفتگو اور کلام مت کرو کہ جس پر تمہیں معذرت کرنی پڑے. اور تیسری نصیحت فرمائی کہ وجمع الیأس عما فی ایدی الناس، کہ لوگوں کو جو اللہ پاک نے مال و دولت دیا ہے اس سے اپنی نظریں ہٹا کر اللہ کے خزانوں پر نظریں جما لو. یہ تین نصیحتیں تھیں جس میں آپ نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا کہ عبادت میں نماز ہو یا دیگر عبادات ہوں اس اہتمام کے ساتھ اس کو ادا کرو گویا کہ وہ الوداعی عبادت ہے، خوب ذوق اور شوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت میں ڈوب کر خشوع اور خضوع کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، گویا کہ اس عبادت کو اپنی الوداعی عبادت سمجھ کر انجام دو، تو ہر عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں شرف قبولیت حاصل کرے گی اور آپ نے جس عبادت کو منتخب کیا وہ ہے نماز، جو دین کا ستون ہے. الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے کہ اگر نماز انسان کی درست ہو گئی تو دیگر معاملات بھی اس کے سنور جائیں گے، نماز میں خرابی ہو تو دیگر معاملات میں بھی خرابی ہوتی ہے. یہی وجہ تھی کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں ممالک اسلامیہ کے تمام گورنروں کے نام خط روانہ فرمایا تھا کہ میرے نزدیک تمہارے اعمال میں سب سے اہمیت کی جو چیز ہے وہ ہے نماز کا اہتمام. جو نماز کا صحیح اہتمام کرتا ہوگا دیگر معاملات میں بھی وہ اچھا ثابت ہوگا، اور جو نماز کے معاملات میں کوتاہی برتتا ہوگا دیگر کاموں میں اور زیادہ وہ کوتاہی برتنے والا ہوگا. لہذا تم سب کے لیے میرا یہ فرمان ہے کہ نماز کا حد سے زیادہ اہتمام کیا کرو. تو نماز جیسی عبادت جو انسان کو برائیوں سے، بے حیائی کے کاموں سے، گناہوں سے بچاتی ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز جیسی پاکیزہ عبادت عبادت نمازی کو بے حیائی کے کاموں سے بھی بچاتی ہے اور ہر گناہ سے بھی بچاتی ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام سچا ہے, اس کا وعدہ پکا ہے. صدیاں گزر جانے کے باوجود اشیاء کی تاثیر تبدیل نہیں ہوئی. آگ کا انگارہ وہ جلاتا ہے, برف کی ڈلی وہ ٹھنڈک بخشتی ہے, گڑ کی ڈلی میں مٹھاس ہے, نمک میں کھٹاس ہے. ہر چیز کی تاثیر جو کی تو ہو بہو من وان چلتی چلی آ رہی ہے. نماز کی تاثیر بھی 100% یہی ہے کہ وہ گناہوں سے انسان کو بچاتی ہے. صرف شرط یہ ہے کہ نماز میں کھوٹ نہ ہو, نماز میں ملاوٹ نہ ہو, نماز کھوکھلی نہ ہو. جو نماز صحیح معنوں میں نماز ہوگی لا محالہ ضرور بے ضرور اس کی تاثیر نمازی پر ظاہر ہوگی کہ اس کا مسجد کے اندر اور مسجد کے باہر دونوں حالتیں یکساں ہوں گی. نہ وہ مسجد میں کوئی خرابی کرتا ہوگا, نہ مسجد سے باہر, نہ گھر میں, نہ محلے میں, نہ بازار میں, نہ اپنے اداروں میں. جہاں کہیں وہ زندگی بسر کر رہا ہے ہر جگہ وہ ایسا منزہ اور مبرہ اور پاک و صاف اور محتاط ہوگا جس طرح نمازی نماز کے لیے مسجد میں آ کر محتاط ہوتا ہے. اللہ کی ذات تو تمہارے ساتھ ہر وقت موجود ہے, تم جہاں کہیں بھی ہو. تو سب سے پہلی نصیحت تو آپ نے فرمائی تھی کہ نماز کو اس اہتمام کے ساتھ پڑھو گویا کہ وہ الوداعی نماز ہے. دوسری جو نصیحت فرمائی, فرمایا کہ ولا تکلم بکلام, کبھی بھی کوئی ایسی بات زبان سے مت نکالنا کہ جس پر تمہیں کل معذرت کرنی پڑے. پہلے تولو پھر بولو, سوچ سمجھ کر زبان سے کلام کو جاری کیا کرو. حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ معمول تھا, یہ انداز تھا. جب کبھی آپ سے کوئی گفت و شنید ہوتی, بات چیت ہوتی, کوئی آپ سے علمی سوال ہوتا, دیگر معاملات میں آپ سے کوئی کلام اور گفتگو کرتا, امام شافعی رحمہ اللہ بہت ٹھہر کر سوچ کر پھر جواب دیتے تھے. آپ کا ایک شاگرد تھا, اس نے پوچھا کہ حضرت, ہر بات کا جواب آپ توقف کے بعد دیتے ہیں. فرمایا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ جب کبھی کوئی سوال, کوئی بات, کوئی گفتگو کا موقع آتا ہے تو جو جواب میں دیتا ہوں پہلے میں اس کو پرکھتا ہوں کہ میرے اس بات پر, میرے اس جواب پر, میرے اس کلام پر کہیں خدا نہ خواستہ آخرت میں مواخذہ تو نہیں ہو جائے گا. اس کو جانچ توڑ کے, چھان پھٹک کے پھر میں جواب دیتا ہوں تو اس سوچ و بچار کی وجہ سے تھوڑا سا توقف ہو جاتا ہے. کیسی احتیاط, کہ یہ زبان, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی جو اکثریت کی تعداد ہے ان کو جہنم میں لے جانے کا باعث اکثر و بیشتر وہ زبان کا بول, زبان کی بے احتیاطی ہے. کہ زبان کو بالکل غیر محتاط استعمال کرنے والا جو دل میں آیا زبان پر لایا, کہہ دیا, سامنے والے پر آگ گرے, بجلی برسے, ٹوٹ کے وہ چکنا چور ہو, اس کی زبان سے نکلنے والے کلام پر جب وہ لگام نہیں لگاتا تو فرمایا کہ جہنمیوں کی اکثریت ان لوگوں کی ہے کہ جو زبان کی اپنی خود کھیتی کی وجہ سے وہ جہنم میں گریں گے. کہا جاتا ہے نا کہ یہ تمہارے خود اپنے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حصائد السنتکم, تمہاری زبان نے جو کاشت کیا ہے, جو کھیتی اگائی ہے, جو زہریلے بول نکالے ہیں, تو زبان کے ان زہریلے بولوں کی وجہ سے جہنم میں جانے والوں کی اکثریت وہ زبان ہی کی وجہ سے ہوگی. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو, جو جبڑوں کے درمیان ہے اور جو رانوں کے درمیان ہے, زبان اور شرمگاہ. فرمایا ان دو چیزوں کے تحفظ کی تم مجھے ضمانت دے دو, میں تمہارے لیے جنت کا ضامن بنتا ہوں. تمہاری زبان غلط استعمال نہیں ہوگی اور تم اپنی عزت اور آبرو کو ناجائز اور غلط استعمال نہیں کرو گے. ان دو چیزوں کی جو ضمانت دے گا میں جنت کے لیے ضمانت دینے کو تیار ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احتیاط سکھائی ہے. آپ کی جو سابقہ کتابوں کے اندر خوبیاں اور کمالات تھے اس میں یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلام کے اعتبار سے ایسے ہوں گے کہ آپ کی گفتگو سے ساری زندگی کبھی بھی کسی کو ذرہ برابر تکلیف اور دکھ نہیں پہنچے گا تو یہ کمال آپ کو عطا فرمایا گیا اور آپ نے اپنی امت کو بھی یہی سکھایا ہے کہ اس زبان کو بہت محتاط استعمال کرنا اس زبان کا بے جا استعمال بہت بڑے بڑے فسادات برپا کر دیتا ہے، نقصانات تہلکے برپا ہو جاتے ہیں، اس کا حجم بہت چھوٹا ہے، جرم بہت بڑا ہے، اللسان جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، یہ زبان وجود اور جسے کے اعتبار سے اپنے حجم کے اعتبار سے بہت چھوٹا سا وجود رکھتی ہے، لیکن اس کی تباہ کاریاں، ہلاکتیں، لڑائی جھگڑے اور فسادات برپا کرنے میں اس کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ اے معاذ، کیا میں تم کو پورے دین کا خلاصہ اور نچوڑ نہ بتا دوں؟ ضرور یا رسول اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں عملی نقشہ پیش کیا، اپنی زبان مبارک باہر نکالی اور اپنی انگوٹھ شہادت اور انگوٹھے سے اس کو پکڑا اور اس طرح سے آپ نے ظاہر فرمایا اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر فرمایا کہ اس کو قابو میں کر لو، پورا دین تمہارا سنور جائے گا، بہت کم اس طرح ہوتا ہے کہ جس میں آپ نے عملی طور پر کوئی چیز مشاہدتاً اپنے کسی صحابی کو سکھائی اور سمجھائی موقع تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے اور زبان کو پکڑے ہوئے ہیں اور رو افسردہ ہیں، کسی نے پوچھا کیا ہوا حضرت؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے سب سے بڑی شخصیت ہے، جلیل القدر صحابہ ہیں، میں کہ پوری امت کا ایمان ایک طرف، ابو بکر کا ایمان ایک طرف، ان کو ترازو میں تولا جائے تو ابو بکر کا ایمان زیادہ وزنی ہوگا، ڈر اور خوف کتنا، اپنے زبان کو پکڑے ہوئے اور سے خوف زدہ ہیں، کسی نے جب پوچھا تو فرمایا کہ میں اس زبان کی تباہ کاریوں سے ڈرتا ہوں کہیں یہ مجھے جہنم میں نہ لے جائے، تو محتاط انسان زبان کو ہمیشہ قابو میں رکھ کر صحیح اس کا استعمال کرتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، حقیقت میں سچا مسلمان شخص وہ ہے اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مومن مسلمان محفوظ رہیں، تیر کے، نیزے کے، خنجر کے، تلوار کے، اور آج کل کے زمانے میں گولی اور بڑے بڑے کارتوس اور بموں کے جو وار ہوا کرتے ہیں اس سے زیادہ تہلکہ اور خرابی مچانے والے، سامنے والے کو ٹوٹ ٹوٹ کا شکار کرنے والے، اس کی زندگی پر آرے چلانے والے زبان کے کڑوے اور زہریلے بول ہیں، طنز ہے، تانے ہیں، احسان جتانا ہے، کسی کی تحقیر ہے، تذلیل ہے، توہین ہے، تنقید ہے، اعتراضات کی بوچھاڑ ہے، طرح طرح سے غیبت، الغیبت اشد من الزنا، اس قدر بھیانک اور زہریلا اور گھناؤنا جرم ہے، کہ غیبت اس سے بھی زیادہ گھناؤنا جرم ہے، کہ انسان پیٹھ پیچھے دوسرے کی برائیوں میں لگا ہوا اور دوسروں پر اس طرح سے اپنی بات کو پیش کرنا کہ اس کا ہمدرد ہے، محبت والا ہے، اس کا خیرخواہ ہے، اس کی بات یہاں لے کر وہاں گیا، وہاں کی بات یہاں لایا، چغلی لگائی، دو افراد کو لڑوا دیا، صرف زبان کا کردار اس میں ہوتا ہے، فرمایا کہ لا يدخل الجنة قطات، چغل خور جنت میں داخل نہ ہو سکے گا، وہ بڑا ہلکا اور معمولی سمجھتا تھا اس بات کو، یہاں کی بات وہاں پہنچائی، وہاں کی بات یہاں پہنچائی اور دو افراد کو لڑوا دیا، فرمایا کہ ہرگز چغل خور جنت میں داخل نہ ہو سکے، زبان کی بے احتیاطی انسان کو تباہ و برباد کرتی ہے، دنیا میں بھی فتنے فساد برپا کرنے کا یہی ذریعہ بنتی ہے، بات بات پر گالم گلوچ، غیبت چغلی، لڑائی جھگڑے میں بدتمیزی، بد اخلاقی، بد تہذیبی کے مظاہرے، تو زبان کے ذریعے سے سامنے والا ٹوٹ کر چکنا چور ہو جاتا ہے، رشتے ناطے ٹوٹتے ہیں، ایسے ایسے کہ اگر وہ عام چیزیں کوئی ٹوٹیں تو ان کے جڑنے کے پھر بھی اسباب اور سامان ہوتے ہیں، لیکن زبان کے زہریلے اور خطرناک بول کی وجہ سے رشتے ناطے ایسے ٹوٹتے ہیں کہ پوری پوری زندگی ایک دوسرے کی شکل دیکھنا روا نہیں ہوتی، انتقال ہو جاتا ہے، خبر پہنچتی ہے کہ فلانے کا انتقال ہو گیا، سگے سگے بھائی، سگے سگے رشتے، بہن اور بھائی انتقال کے بعد جنازے میں شرکت کے لیے چلے جاتے ہیں، اب آنے کا کیا فائدہ، ٹوٹے ہوئے رشتے کے ساتھ انسان روٹھا ہوا دنیا سے چلا گیا، آخرت میں سارے معاملات کا حساب کتاب دینے پڑیں گے، اپنی زبان کو محتاط انداز سے چلانے والا بے فکر رہتا ہے کہ میری زبان سے کسی کو کوئی زخم نہیں پہنچا، کوئی میں نے کسی کو نہ ستایا نہ دکھایا، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ باوجود یہ کہ بڑے بڑے کارنامے آپ کے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک ہوئے، آپ نے ایک موقع پر تلوار دی تو حضرت ابو دجانہ اس کے اہل ثابت ہوئے، دیگر تمام تر معاملات ہونے کے باوجود، بڑے بڑے شرف پانے کے باوجود جب دنیا سے جا رہے تھے، واپسی کا سفر تھا، افسردہ تھے اور حسرت بھرے انداز میں کہنے لگے کہ اللہ رب العالمین کے دربار میں اپنی پوری زندگی کا کوئی عمل جس پر مجھے نجات کی امید ہے وہ یہی ہے کہ میں نے اپنی اس زبان سے کبھی کسی کو دکھ نہیں دیا اور اپنے دل میں کبھی کسی کے لیے کینہ اور بغض نہیں رکھا، آسان کام نہیں، کہ زبان محتاط ہو، دل شفاف ہو، دل کی پاکیزگی، جب دل صاف ہوتا ہے، محبتوں سے لبریز ہوتا ہے تو خود بخود زبان سے بھی محبت کے بول نکلتے ہیں، اللسان سفیر الجنان، زبان تو دل کی ترجمان ہے، دل کی سفیر ہے، جو دل میں ہوتا ہے وہ زبان کے ذریعے چھلک کر باہر آتا ہے، دل کے اندر بغض، کینہ، تکبر، بڑائی، حسد، نفرت بھری ہو، تکبر بھرا ہو تو وہی چیز زبان کے ذریعے باہر ظاہر ہوتی ہے، دل اگر صاف شفاف ہو اس قدر عظیم الشان عمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک موقع پر فرمایا میرے بیٹے ایک عظیم الشان سنت تم کو بتاتا ہوں، اگر تم سے ہو سکے تم اس کی قدرت رکھ سکو تو تمہاری صبح و شام اس انداز کی ہونی چاہیے کہ لیس فی قلبک غش لأحد ففعل، اگر تم سے ہو سکے کہ تمہارا دل صبح و شام ایسا ہو کہ اس میں کسی کے لیے کوئی کدورت نہ ہو، کوئی میل نہ ہو، کوئی نفرت نہ ہو تو تم ضرور بے ضرور اس سنت کے اوپر عمل کر لینا، کل قیامت کے دن جنت میں جب جائیں گے اللہ تعالیٰ تم کو میرا پڑوس عطا فرمائے، ایک دن کا کام نہیں ہے، پوری زندگی کا کام ہے، ان تصبح و تمسیا، تمہاری صبح اور تمہاری شام ایسی ہو کہ لیس فی قلبک غش لأحد، کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے کوئی کھوٹ، کوئی حسد، بغض، کینہ، نفرت نہ ہو، کوشش کرنے پر سب کچھ انسان کو حاصل ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، محفل لگی ہوئی تھی، مسجد نبوی تھی، فرمایا کہ ان قریب مسجد میں ایک ایسا شخص داخل ہونے والا ہے جو جنتی ہے، صحابہ کی نظریں دروازے پر جم گئیں کہ کون خوش نصیب آئے گا، سیدھے سادے ایک دیہاتی قسم کے صحابی تازہ وضو بنا کر مسجد میں تشریف لائے، بائیں ہاتھ پر اپنی چپلیں اٹھائی ہوئی ہیں اور مسجد میں آئے، اپنے آنکھ معمول کے مطابق عبادت میں لگ گئے، اگلے دن پھر اسی طرح کا ماحول تھا، آپ نے فرمایا کہ ان قریب ابھی مسجد میں ایک ایسا شخص داخل ہونے والا ہے جو جنتی ہے، پھر دیکھا تو وہی صحابی اسی انداز سے وضو بنا کر چپلیں اٹھائے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے، مسند احمد میں حضرت امام احمد بن حنبل نے یہ تفصیلی حدیث نقل فرمائی، تیسرا دن ہوا پھر آپ نے اسی طرح فرمایا، دیکھا تو وہی صحابی پھر اسی انداز سے اپنے وقت پر نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دکھائی دی، حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو جستجو ہوئی کہ ایسا سیدھا سادہ دیہاتی قسم کا ایک انسان جس کے لیے تین دن مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیتے جی جنتی ہونے کی بشارت دے رہے ہیں، بہانے سے ان کے ساتھ ہو لیے، ان کے گھر میں تین راتیں گزاری، ان کے اعمال اور معمولات دیکھنے کے لیے، وہ سیدھی سادی زندگی، نمازوں کے اوقات میں نماز، کام کے وقت میں کام کاج، اپنا سارا رات دن کا معمول وہی سادہ، تین دن گزرنے کے بعد چلنے لگے، چلتے وقت کہا کہ آپ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل تین دن جنتی ہونے کی بشارت دی تھی. میں جستجو میں آپ کے ہاں مقیم ہوا کہ دیکھوں تو آپ کے اعمال کیا ہیں. آپ کے تو وہی اعمال ہیں جو ہمارے ہیں. سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ کو یہ خصوصیت کیوں ملی. سنا کہ ہاں میں بھی تمہاری طرح نیکی کرتا ہوں جیسے تم کرتے ہو, میرا کوئی خاص عمل نہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر میل ملاقات خدا حافظ کر کے چل پڑے. جب تھوڑا دور گیا فرمایا ادھر عبداللہ ادھر. ایک چیز ضرور ہے, فرمایا کہ رات جب میں اپنے بستر پر آتا ہوں تو میرا دل ہر کسی کے لیے بالکل صاف اور شفاف ہوتا ہے. اپنے دل میں کسی کا میل نہیں رکھتا, میرے دل میں کسی کے لیے کوئی کدورت اور نفرت نہیں ہوتی. دل میرا سب کے لیے بالکل صاف اور شفاف ہے. یہی تو وہ خوبی ہے جس نے آپ کو یہ عظمت پر پہنچایا ہے. لیکن یہ کام بڑا مشکل ہے,
بڑا مشکل ہے.
حقیقت یہ ہے کہ انسان کو توجہ کرنی پڑتی ہے کہ زبان کا بول تب پاکیزہ مبارک میٹھا ہوگا جب دل پاکیزہ ہو. دل میں نفرت ہو, الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے. دلوں میں بغض رکھتے ہیں, بظاہر دوستانہ ہے. تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سامنے ملنے والا ہنس کر ملے, محبت سے ملے, جس انداز سے بھی ملے, اس کے دل کی محبت اور نفرت اس کی ہنسی سے, اس کی باتوں سے چھلک کر ٹپکتی ہے. حقیقت ہے کہ انسان سامنے والے کے ساتھ جب ملتا ہے پتہ چلتا ہے کہ یہ محبت سے مل رہا ہے, دل میں کدورت ہے اور اوپر سے پھیکی ہنسی ہنس کے محبت کے بول جتا کے مل رہا ہے. دل کی شفافیت, دل کا صاف ہونا, محبت اور خلوص, اس کی مٹھاس, اس کی مہک خود وہ بتاتی ہے کہ سامنے والا مخلص والا مخلص ہے. دل کے اندر کھوٹ ہو, محبت کے انسان دعوے کرتا ہے, طرح طرح کی باتیں بناتا ہے اور وہ ہیرا پھیری کے ذریعے اپنا محب ہونا ظاہر کرتا ہے, لیکن وہ کبھی بھی چھپ نہیں پاتا. دنیاوی لحاظ سے, دینی لحاظ سے جب کبھی کسی کو اللہ پاک نے کوئی عزت اور مقام دیا, محبت کرنے والے اس کے ساتھ لگتے ہیں تو دو چار حسد کرنے والے ضرور بھی ضرور خامخا کے پیدا ہو جاتے ہیں, جن کا کوئی ان سے واسطہ نہیں لیکن صرف نفرت, حسد, کدورت, اس کے بعد پھر غیبت, منفی باتیں, اعتراضات اور مستقل اس طرح کی چیزیں کہ اس کے ذریعے سے انسان خود اپنے لیے گویا کہ زبان کے وہ زہریلے بول بول کر جہنم میں گرنے کے انتظامات کرنے والا بن جاتا ہے. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں, بڑی بڑی شخصیات, بالکل سادہ زندگی تھی حضرات کی, لیکن حسد کرنے والے جب پیغمبر اسلام حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن, آپ کے حاسد, آپ کے خلاف سازشیں کرنے والے ہوئے, آپ کے صحابہ کے بھی ہوئے اور دین اسلام کے ہر شعبے سے وابستہ ہونے والے کے حاسدین ہوئے. دنیاوی شعبوں میں بھی جس کو اللہ پاک عزت دولت شہرت دیتے ہیں سینکڑوں اس کے خود بخود حاسدین پیدا ہو جاتے ہیں, جلنے والے پیدا ہو جاتے ہیں. خود جس ادارے میں انسان کام کرتا ہے, جس آفیسر کا ماتحت ہوتا ہے, اسی کے بخیے ادھیڑتا ہے. جس تھال میں کھاتا ہے اسی میں چھید کرتا ہے. بہت بڑی غداری ہے, بہت بڑی بے وفائی ہے کہ جس کا کھا رہا ہے اسی کے خلاف باتیں کر رہا ہے. یہ زبان کی بے احتیاطیاں تباہ کاریاں لاتی ہیں, نقصانات کا باعث بنتی ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جیسی مبارک ہستی, جلیل القدر صحابی ہیں کہ جن کو بڑے بڑے اعزاز ملے, شروع شروع دور کے اندر اسلام لانے والے, پہلے پہل اسلام لانے والے, پورا اسلام کا دور ملا ہے. ایسی مبارک ہستی جو عشر مبشرہ میں داخل ہیں, دس خوش نصیب بڑے بڑے حضرات جن کو ایک محفل میں آپ نے فرمایا کہ ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, سعد فی الجنہ, سعید فی الجنہ, سب کے بارے میں فرماتے چلے گئے. بس خوش نصیب افراد کہ یہ سب کے سب جنت میں جانے والے ہیں. ان میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسی مبارک ہستی تو جن کے بارے میں قرآن کریم کی آیات اتری ہیں. ایسے مستجاب الدعوات جب کبھی کوئی دعا مانگی ضرور بھی ضرور قبول ہوئی. ایسی مبارک ہستی جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مامو قرار دیا کہ یہ میرے رشتے میں مامو لگتے ہیں, اور ایسی پیاری ہستی جنہوں نے اسلام میں سب سے پہلا تیر چلایا اور ان کو یہ اعزاز اور شرف ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک وقت اپنی والدہ اور اپنے والد ماجد دونوں کو ایک ساتھ جمع کر کے فرمایا ساتھ بسم اللہ کر کے اللہ کے راستے میں تیر چلاؤ, تم پر میرے ماں باپ قربان ہو. اپنی والدہ اپنے والد دونوں کو جمع کر کے بیک وقت فرمایا کہ چلو بسم اللہ تیر چلاؤ, تم پر میرے ماں باپ قربان. اپنے ماں باپ کو جس ہستی کے پر آپ قربان ہونے کے فدائیت والے جملے ارشاد فرمائے, جن کی زندگی پوری شروع سے آخر تک اسلام میں گزری, جن کی نماز روزہ حج زکات براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہوئی, ایسی مبارک ہستی جن کو آپ نے خرار نامی علاقے کی طرف پورے لشکر اسلام کا سپہ سالار بنا کر بھیجا, جن کے ہاتھ پر بے شمار فتوحات ہوئیں, ایک سے ایک بڑھ کر مرتبے اور مقام والے شرف ملے ہوئے, تمام کے تمام جتنے بھی مارکے ہوئے اس میں یہ بدنفس نفیس شریک اور شامل رہے, لیکن حاسدوں کا کوئی جواب نہیں. کوفہ کا آپ کو گورنر بنایا گیا, اور جب آپ امامت کے مسلح پر کھڑے ہوئے کچھ دن کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شکایات آنے لگی کوفہ والوں کی طرف سے. آپ نے تحقیق حال کے لیے حضرت محمد ابن مسلمہ اور حضرت عبداللہ ابن ارقم کو بھیجا کہ جاؤ تفتیش کرو کہ یہ شکایات کیوں آ رہی ہیں, کون بھیج رہا ہے. کوفہ کے علاقے میں جا کر گلی گلی محلہ بستی بستی ہر اور مسجد میں معلومات کی, ہر ایک حضرت سعد ابن ابی وقاص کی تعریف کرتا ہے کہ بڑی شخصیت ہیں, بڑے مبارک انسان ہیں, ہماری سعادت ہمارے سر کا تاج. گھومتے گھومتے ہر جگہ آپ کی تعریف سنی, کہیں کوئی آپ کا اعتراض کرنے والا نہ ملا. تلاش کرتے 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 یہاں تک قبیلہ بنو عبس میں بھی پہنچے, ہر مسجد میں چھان بین معلومات لیتے رہے کہ حضرت سعد ابن وقاص کیسے ہیں. جب وہاں پہنچے تو وہاں ایک شخص ملا, اسامہ نام کا. اس نے کہا کہ ہاں یہ سعد ابن ابی وقاص نماز صحیح نہیں پڑھاتے, وہ ہستی جن کے لیے اتنے بڑے بڑے اعزاز, جنہوں نے براہ راست حضور سے نماز سیکھی, لیکن حاسد کا کیا جواب, کیا علاج؟ کہا کہ یہ نماز صحیح نہیں پڑھاتے, اور دوسرا یہ کہ یہ جہاد کے اندر سستی اور غفلت برتتے ہیں, اور تیسرے نمبر پہ یہ فیصلہ کرنے میں عدل و انصاف سے کام نہیں لیتے. تین اعتراضات کیے, نماز ٹھیک نہیں پڑھاتے, جہاد میں سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں, فیصلے کرتے ہیں تو عدل و انصاف سے کام نہیں لیتے. یہ زبان کے بول ہیں, جس کو وہ بڑا ہلکا سمجھ کر بے باک ہو کر شکایت درج کرا رہا ہے ایک اتنی عظیم و شان ہستی کی. اللہ اکبر. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ دونوں قاصد واپس آئے, کہا کہ پورا حال ماحول سب موافق ہے, صرف ایک شخص ہمیں ملا ہے جس نے یہ شکایت درج کی ہے. معاملہ واضح ہو گیا, وقت گزرتا جاتا ہے, حضرت سعد بن ابی وقاص آنے پر وہاں سے معزول بھی ہو گئے, واپس تشریف بھی لے آئے, لیکن آپ کو ان شکایات کی اطلاع ملی, دل دکھا کہ بغیر کسی وجہ کے مجھ پر اتنے بڑے بڑے اعتراضات. دل جب دکھتا ہے تو بعض دفعہ انسان صبر کرتا ہے, وہ صبر بھی بڑا خطرناک بن کے پڑتا ہے, اور کبھی کبھی دل جب زیادہ دکھ جاتا ہے تو انسان دس بدعا ہو جاتا ہے. آپ نے دل جب زیادہ دکھا کہ خامخا میرے پر اتنے بڑے بڑے تین الزام لگا دیے کہ نماز ٹھیک نہیں پڑھاتے, جہاد میں سستی کرتے ہیں, حالانکہ بڑے بڑے علاقے آپ کے ہاتھ پر فتح ہوئے ہیں, اور نمبر تین فیصلوں میں عدل و انصاف سے کام نہیں لیتے, دل کو جو ٹھیس پہنچی فرمایا کہ اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبا فاطل عمرہ. اے اللہ, تیرا یہ بندہ جس نے میرے بارے میں یہ خرافات کہی ہیں, اگر تو یہ جھوٹا ہے اس کی عمر کو خوب دراز فرما دے, خوب لمبی زندگی اس کو عطا فرما, اور مریا ان وسم آتن, اگر تو یہ شہرت کے لیے, نام و نمود کے لیے, اپنے چرچے کرانے کے لیے اگر اس نے میرے بارے میں یہ بات کہی ہے, اس کی عمر کو خوب دراز فرما دے, اطل فقرہ, اور اس کے فقر و فاقہ کو, غربت و افلاس, اور اس کی محتاجی کو بھی خوب بڑھا دے, اور ساتھ میں فرمایا کہ یا اللہ اس کو پھر تو ساتھ ساتھ فتنے میں بھی مبتلا کر دے. تین بددعائیں دی کہ اللہ تعالیٰ یہ بندہ جس نے مجھ پر یہ بڑے بڑے الزام لگایا اگر یہ جھوٹا ہے, نام و نمو و شہرت کے لیے اس نے مجھ پر یہ الزام لگایا ہے, اس کی عمر کو دراز فرما دے, ساتھ میں اس کے فقر فاقہ اور محتاجی میں خوب اضافہ فرما دے, وعرضہ بالفتن اور فتنوں میں اس کو ڈال دے. وقت گزر گیا دیکھنے والوں نے اس بدعا کا اثر یہ دیکھا کہ وہ شخص اتنی لمبی زندگی اس نے پائی کہ اس کی بھویں میں ڈھلک کر اس کی آنکھوں پر گرتی تھی, اس قدر بوڑھا ہو چکا تھا اور غربت و افلاس فقر و فاقہ کا ایسا مارا ہوا کہ در بدر وہ ٹھوکرے کھاتا ہوا لقمے دو لقموں کے لیے روٹی اور کھانے کے لیے وہ لوگوں کے ساتھ سامنے ذلیل و خوار ہوتا تھا. اور جب کبھی کوئی عورت اس کو نظر آ جاتی تو حیائی کے کام شروع ہو جاتا, چھیڑ چھاڑ شروع ہو جاتا, خرمستیوں میں لگ جاتا, لوگ اس کو شرم دلاتے کہ بوڑا ہو کر چلنے پھرنے کے قابل نہیں, تجھے شرم نہیں آتی, پھر کہا کرتا تھا مجھے چھوڑ دو, میری حالت پر چھوڑ دو, اس لیے کہ مجھ کو سعد ابن ابی وقاص کی بددعا لگی ہے, اب اس کو بھگت رہا ہوں. دنیا میں بھی مساوات اس برے عمل کا انجام اللہ تعالیٰ بھیانک شکل میں دکھا دیتے ہیں. تو زبان کی احتیاط انسان کو محتاط طریقے سے زندگی بسر کرنے والا بڑا ہی مبارک ہوتا ہے, بے احتیاطی کرنے والا, بات بات پر گالم گلوچ کرنے والا, بدتمیزی کرنے والا, بد اخلاقی کے مظاہرے کرنے والا, طنز اور طانے, تنقید اور اعتراض اور بڑائی کے بول بولنے والا, احسان جتانے والا اور اپنی زبان کے ذریعے سے سامنے والے کو دھوکے میں مبتلا کر کے اس کی عزت اور آبرو پر ڈاکہ ڈالنے والا, قسم قسم کی چیزیں ہیں جو اس کا تعلق اس زبان سے ہے. اگر اس نے اس کو محتاط نہیں رکھا اکثر یہ جہنم میں جانے والوں کی زبان کی بے احتیاط لوگوں کی ہوگی. اور جس نے قابو میں رکھا فرمایا کہ پورے دین کا خلاصہ یہ زبان کی احتیاط ہے, اس کو قابو میں کر لو پوری شریعت تمہارے قابو میں آ جائے گی. زبان کی شرمگاہ کی ضمانت دے دو میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو اس کو محتاط چلانے والا, صحیح طرح توڑ کر بولنے والا, تلاوت میں, ذکر میں, عبادت میں, اچھے اخلاق میں, میٹھی باتوں میں, صحیح طرح اس کو استعمال کرنے والا بہت مبارک اپنی زبان کو بنا کر اپنی زندگی کو مبارک بنا لیتا ہے, اور اس کو بہتر چلانے والا اپنی زندگی کو بھی اجاڑتا ہے. بڑے بڑے گھرانے خاندان اجڑتے ہیں اس زبان کی بے احتیاطیوں کی وجہ سے. آپ نے نصیحت فرمائی کہ نماز پڑھو, ایسی پڑھو گویا کہ الوداعی نماز, کوئی بھی بات زبان سے ایسی مت نکالو جس پر کل تمہیں معذرت کرنی پڑے. لوگوں کو جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں سے نظر ہٹا کر اللہ کے خزانے پر نظر جما لو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام نصیحتوں پر دل و جان سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی پر اتفاق کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ